السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورة الکہف کا مطالعہ ان نشستوں میں جاری ہے اس وقت اور آج پانچویں رکوع کا مطالعہ شروع کریں گے۔ عرض کیا گیا تھا ابتدان کے سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چار واقعات ہمیں عطا فرمائے جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ سب کچھ نہیں بلکہ یہ کچھ بھی نہیں، اصل حقیقت اس ظاہر کے پیچھے ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اور مادہ پرستی کے رد کے لیے سورۃ الکہف میں اولاً اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ اب دوسرا واقعہ ہے سورۃ کہف کے پانچویں رکوع میں، اس واقعے میں ایک مالدار آدمی کا بیان ہے جس کو اللہ نے باغات دیے اور خوف اثر اس کے پاس آتی تھی، نوکر چاکر بھی تھے، اولاد بھی تھی، بڑی آسائشیں تھیں، بڑی آسانیاں تھیں، خوب روب دبدبہ بھی اس کا ہوگا، لیکن وہ تھا ایک مادہ پرست انسان۔ وہ ظاہر کو سب کچھ سمجھتا تھا، رب العالمین پر جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان اس کا نہیں تھا، چنانچہ اس کا ذکر آتا ہے۔ اور ایک اس کا دوست تھا، بندہ مومن، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی، بظاہر خستہ حال، مال کے اعتبار سے کمزور، معیشت کے اعتبار سے ناتواں، مگر اللہ کا نیک بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا، آخرت کا طالب، آخرت کا ماننے والا۔ ان دونوں کا ایک محاورہ ہے جس کو قرآن نے یہاں نقل کیا، اور اس رکوع کے اختتام پر یہ بات آئے گی کہ شرک صرف کسی بت کو سجدہ کرنے ہی کا نام نہیں، شرک صرف اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے ہی کا نام نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ انسان اس ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ لے، اسباب کو سب کچھ سمجھ لے اور مسبب الاسباب کو فراہم کر دے۔ آج اسے انگریزی میں مٹیریلزم کہا جاتا ہے، مادہ پرستی کہا جاتا ہے، ظاہر پر ہی اعتبار کر لینا، اپنی قوت بازو پر اعتماد کر لینا اور رب کائنات کو فراموش کر دینا، یہی شرک ہے اس دور کا۔ اور اس رکوع کے اختتام پر یہ مادہ پرست انسان اعتراف کرے گا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ یہ اس رکوع کا حاصل ہے، بھائی اس کا مختصر مطالعہ کریں۔ فرمایا آیت نمبر 32 سورۃ الکہف، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے دو افراد کا حال بیان کیجیے۔ آگے فرمایا دونوں میں سے ایک کو ہم نے، جو مالدار تھا، دو باغ عطا کیے انگوروں کے، ان باغوں کو ہم نے کھجوروں کی درختوں کی باڑ سے گھیر دیا اور ان کے درمیان کھیتی بھی عطا فرما دی۔ باغ بھی ہیں، چاروں طرف کھجور کے درخت بھی لگے ہیں اور درمیان میں کھیتی پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ دونوں باغ پورا پھل لے کر آتے تھے، کچھ کمی نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں کہ ایک سال فصل آئی دوسرے سال فصل نہیں آئی، یا ایک سیزن میں آئی دوسرے سیزن میں نہیں آئی، نہیں، فصل بھی خوب آ رہی تھی، ذرا کچھ کمی نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ ان دونوں باغات کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر دی، یعنی اس کے لیے آبپاشی کا، اریگیشن کا انتظام بھی کر دیا۔ اچھا اللہ کیا فرما رہے، ہم نے دیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ بندہ کیا کہتا ہے، میں نے کیا، میرا کمال، میری قوت بازو، میری محنت، میری اسٹریٹجی، میری پلاننگ، میری منصوبہ بندی، یہی سارا گڑبڑ کا معاملہ ہے کہ بندہ اس میں کے شکار ہو کر ماتا پرست بن کر اللہ کو فراموش کرتا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے، ہم نے دو باغ دیے، ہم نے کھجوروں کی باڑیں لگا دی، ہم نے کھیتی جو ہے وہ عطا فرما دی اور ہم نے خوب پھل اس کو عطا کیا، ہم نے نہر بھی جاری کر دی۔ مزید فرمایا کہ وکان لہو ثمر، اس کے لیے ثمر یعنی پھل بھی تھا۔ ثمر اس پھل کو بھی کہتے جو عام درختوں پر لگتے ہیں، اور ثمر اولاد کو بھی کہا گیا ہے، وہ بھی انسان کی محنت کا ایک نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو پھل بھی تھے، پیداوار بھی تھی، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے بکثرت دے رکھی تھی۔ اب یہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے، جبکہ وہ ساتھی اس سے گفتگو کر رہا تھا، کون سا ساتھی، اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، بظاہر خستہ حال مالی اعتبار سے کمزور, مگر اللہ کا ایک ولی, اللہ کا ایک بندہ یہ باغ والوں سے بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اکثر من کا مال و اعز نفرا, میں تجھ سے زیادہ ہوں مال کے اعتبار سے اور جتھے کی تعداد کے اعتبار سے بھی عزت والا ہوں. تیرے پاس تو مال بھی نہیں, تیرے پاس قوت بھی نہیں, تیرے پاس نوکر چاکر بھی نہیں, میرے پاس مال ہے, میرے پاس قوت ہے, میرے پاس نوکر چاکر ہے اور میری عزت ہے. یعنی یہ جو گھٹیا زبان ہوتی ہے نا, جو آج ہمارے بھی حکمران استعمال کر رہے ہیں, ہمارے بھی سیاستدان, یہ اس کی ترجمانی کہ دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرنا, حقیر ثابت کرنے کی کوشش کرنا, دلیل ثابت کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی یہی کر رہا ہے. میرے پاس مال کی کثرت ہے, میرے پاس تعداد جمعیت قوت ہے, تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اب یہ شخص اپنے باغ میں داخل ہوا, قرآن فرما رہا ہے اس حال میں کہ یہ ظالم تھا, کیا ظلم کیا اس نے, کہنے لگا نمبر ایک, ما اظن ان تبید هذه ابدا, میں نہیں گمان کرتا کبھی یہ ختم ہوگا. یہ ہے اکڑ جو نہ ہنجاروں میں آتی, آج ہمارے ملک میں بھی, دنیا بھر میں بھی ہے, ہمارے شہر کراچی میں بھی ہے, ٹیلی ویژن پر بھی آگے بحثیں کرتے, باتیں کرتے, یعنی ہر آنے والا سمجھتے ہیں میری کرسی مضبوط ہے, میرا اقتدار مضبوط ہے, میرا روح سب سے بڑھ کر ہے, میری طاقت سب سے بڑھ کر ہے. یہ ظالم اپنے سے پچھلے ظالموں کو دیکھتے نہیں, فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش اللہ نے محفوظ کر دی, ایسے ہی ظالموں جابروں کی عبرت کے لیے کہ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے اکڑ کرنے والوں کا. اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ابو داؤد شریف میں, الکبر رضائی, یہ تکبر یہ بڑائی یہ میری چادر ہے, جو میری چادر کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا. آج یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے, ہمارے سیاسی قائدین, ہمارے سیاسی رہنما اور نہ جانے بڑے ذمہ دار بننے والے اوپر سے نیچے ادھر سے ادھر آج تکبر میں آ گئے, اکڑ میں آ گئے. ان کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ کبھی مریں گے نہیں, ان کا بھی خیال ہے کہ ان کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی, ان کا بھی خیال ہے کہ ان کے اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا, ان کا بھی خیال ہے کہ ہمارا یہ روح دبدبا کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں ختم نہیں ہوگا؟ تم ہمیشہ کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے, کوئی بھی ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں ہوا, یہ ساری مخلوق حادث ہے, ختم ہو جانے والی. کل من علیہا فان فیبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اس زمین پر جو کوئی بھی ہے ختم ہو جائے گا اور باقی رہنے والی, ہمیشہ رہنے والی ذات وہ اللہ رب ذو الجلال والاکرام کی ہے. پہلا خناس اس کے دماغ میں کیا آیا؟ پہلا خناس یہ تھا, کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ ختم ہوگا. دوسرا خناس, وما اظن الساعه قائمه, کہنے لگا میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی برپا ہوگی. یہ دوسرا خناس ایسے لوگوں کی دماغ و کھوپڑی میں آتا ہے جب ان کو یاد دلایا جاتا ہے دیکھو موت آنی ہے, دیکھو اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے, دیکھو حساب کتاب ہو کر رہے گا, دیکھو اس زندگی کے متعلق سوال ہوگا, تمہارے قول کا بھی سوال, تمہارے عمل کا بھی سوال, تمہاری نیت کا بھی حساب ہوگا. کیا کہتا ہے ایسے شخص؟ میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی برپا ہوگی. دھڑلے سے دنیا پرست آدمی قیامت کا رد کرتا ہے, انکار کرتا ہے. تیسرا خناس, ولی ردی تو الا ربی, اور چلو اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا, لاجی دن خیرم منہا منقلبا, تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. کیا کہہ رہے؟ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا, یہ کافر نہیں ہے, رب کو ماننے والا آدمی ہے. ذہن میں رکھیے گا, شرک کی بات آئے گی نا اس رکوع کے اختتام پر, میں نے عرض کیا تھا شرک یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو نہ مانا جائے, نہ شرک ہوتا ہے شریک کرنے کے معنی میں, نا شرک وہ ہوتا ہے کہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ شریک کیا جائے, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی اطاعت میں, اس کی محبت میں, اس کے حق میں شریک کرنا کسی, یہ شرک ہے. تو یہ وہ نہیں جو اللہ کو نہ مانتا, اللہ کو مانتا ہے, مگر کیا کہہ رہے, چلو اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو اس سے بہتر پاؤں گا. کیوں؟ خناس کیا ہوتا ہے دماغ میں, کھوپڑی میں, اگر میں اتنا برا ہوتا تو اللہ اتنا مال تھوڑی دیتا مجھے, اگر میں برا ہوتا تو مجھے اللہ اقتدار تھوڑی دیتا, اگر میں برا ہوتا تو اللہ مجھے منصب تھوڑی دیتا, اگر میں برا ہوتا تو دنیا تھوڑی مجھے ملتی. یعنی ایسا دنیا دار آدمی, ایسا دنیا پرست انسان اس ظاہر کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں, مال زیادہ ہوگا تو اونچا, مال کم ہوگا تو نیچا. یہ دنیا داروں کا طرز عمل ہے, اللہ کا معیار یہ نہیں. اللہ کا معیار کیا ہے؟ حدیث میں آیا مسلم اور ترمذی شریف کی روایت, اللہ تمہارے چہروں اور مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. قرآن نے کہا سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جس میں تقویٰ سب سے بڑھ کر ہو. باقی دنیا میں ملنا نہ ملنا یہ تو امتحان ہے. فرعون کو بھی مل گیا، حامان کو بھی مل گیا، شداد کو بھی مل گیا، حکمرانی بھی مل گئی کہ نہیں؟ کرسیاں ملی، اقتدار ملا، حکمرانی ملی، روب ملا، دبدبہ ملا، جمعیت ملی، طاقت ملی، مگر انجام کیا ہوا؟ تو یہ مل جانا علامت نہیں اس بات کی کہ اللہ ان سے راضی ہے. بہت سے صحابہ کرام کو دولت نہیں ملی، قسمہ پرسی کی زندگی تھی، تندرستی کی زندگی تھی. ایوب علیہ السلام 18 برس جلد کی بیماری میں مبتلا رہے، کئی انبیاء نے فاقے بھی کاٹے. یہ اس بات کی علامت تو نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے. نہ دیا جانا بھی امتحان کے لیے، لے لیا جانا یا کم دیا جانا بھی امتحان کے لیے. قرآن نے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے شر اور خیر، اچھے برے حالات کے ذریعے، تو امتحان کے لیے. تو زیادہ ملنا علامت نہیں اللہ کی پسندیدگی کی، کم ملنا یا نہ ملنا علامت نہیں اللہ کی ناپسندیدگی کی. زیادہ ملا تو امتحان، کم ملا تو امتحان، کم کے بعد زیادہ دے دے تو بھی امتحان، دے کر کم کر دے تو بھی امتحان ہے. زندگی سراپا امتحان کا معاملہ. یہ ہے ایک دنیا پرست آدمی کا نقشہ جو قرآن نے یہاں پر کھینچا. کیا کہتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا، میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت برپا ہوگی، اور اگر برپا ہو بھی گئی تو اس سے اچھا مجھے ملے گا. یہ تین خناس ہوتے ہیں جو عام طور پر دنیا پرستوں میں پیدا ہوتے ہیں. اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیے، آج جس طرح کی زبانیں استعمال ہو رہی اور جس طرح کی اگر دکھائی جا رہی ہیں، یہی خناس کی نشانیاں ہماری زبان پر، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی زبانوں پر آنا شروع ہو گئی. اسی تو وجہ ہے، یا کوئی تو وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین ہمیں فرمائی ہے. اللہ ہمیں اس مادہ پرستی سے، ظاہر پرستی کے فریب اور شرک اور فتنے سے، اور یہ خناس کی جو باتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت کرے. اس کا کلام مکمل ہوا. اب اس کا دوست جو بندہ مومن ہے، اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، وہ گفتگو شروع کرتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا؟ آج زبانیں کیا استعمال ہو رہی ہیں، یہ تو ننگے اور بھوکے لوگ ہیں، یہ ننگے اور بھوکے تھے. او بھائی، یہ کہنے والا اور سننے والا سارے ہی ننگے اور بھوکے ہیں. کس معنی میں؟ سارے ہی فقیر ہیں اللہ کے سامنے، ہر ایک محتاج ہے. تمہاری ہماری ہر ایک کی تخلیق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک ناپاک قطرے سے تمہیں پیدا کیا، ایک نطفے اور مٹی کے ملاپ سے پیدا کیا. اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ تمہیں لباس اتارنا پڑتا ہے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے روزانہ تمہیں کچھ کھانا پڑتا ہے. آج اکڑ میں آ کر کہنے والوں کو سوچنا چاہیے، ہر ایک ننگا بھوکا ہے. کس معنی میں؟ ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک فقیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے. کیا تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا؟ انسان اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کرے، کس قدر کمزوری در کمزوری سے اللہ نے اس کو نکال کر اور بڑھا کر اور پروان چڑھا کر پورا انسان بنایا. کس قدر نعمتیں ہیں، وہ ملتی ہیں تو انسان کی زندگی زمین پر ممکن ہوتی ہے. ایسا کمزور، ایسا محتاج انسان اللہ کے مقابلے میں اکڑ کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، مادہ پرست بن جاتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ بندہ مومن کہہ رہا ہے، اس اللہ کا تو انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. لیکن نہیں، لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي، کیا کہہ رہے بندہ مومن؟ وہ اللہ میرا رب ہے. وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کسی بت کی بات نہیں آ رہی، کسی مرے ہوئے کو سجدہ کرنے کی بات نہیں آ رہی، اس رکو میں کہے کی بات آ رہی. ظاہر کی ان چیزوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا، ان کو اپنی ذات میں مؤثر سمجھ لینا، بہت اچھی دوائی تھی، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، بہت اچھا کھانا تھا، میری بھوک مٹ گئی. نہ، کھانا بھوک نہیں مٹا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم اس میں شامل نہ ہو. دوائی شفا نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کے حکم سے اس میں تاثیر پیدا نہ ہو جائے. اس فریب میں تو ہم سبھی مبتلا ہیں نا. اس ظاہر کی چیزوں کو، اسباب کو، وسائل کو سب کچھ سمجھ بیٹھ کر مسبب الاسباب کو فراموش کر دینا، اس کو مادہ پرستی کا فتنہ کہتے ہیں، اسی کو مٹیریلزم کہتے ہیں جس کا بیان اس رکوع میں آ رہا ہے۔ یہ بندہ مومن کہہ رہا ہے میں تو اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہ بندہ مومن ایک اور پیارا کلمہ ہمیں سنا رہا ہے، اللہ نے نقل کیا، اس بندے سے کہہ رہا ہے کہ دیکھ جب تو اپنے باپ میں داخل ہوا، بہت اچھا لگتا ہے تجھے تیرا باپ، بڑی اس میں پیداوار ہے، پروڈکشن ہے، بڑا تیری زینت اور آرائش کے اظہار کا یہ ذریعہ ہے، تو تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ قلتا، تجھے کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ ایسے ہم ایک پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے، وہ بھی کلمے کا حصہ ہے۔ یہاں قرآن کے الفاظ کیا ہیں اس مقام پر؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے جو چاہا، اللہ کے سوا کسی کی کوئی قوت نہیں۔ یہ تین کلمات ہو گئے مکمل۔ پہلا کلمہ کیا تھا سورہ کہف میں؟ الحمدللہ، جس سے سورت کا آغاز ہوا۔ پھر اصحاب کہف کے واقعے کے بعد انشاءاللہ، کل کوئی کام کرنا ہو تو کہو انشاءاللہ، اور یہ تیسرا کلمہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ان کلمات میں ہمارا عقیدہ ہے، توحید کا بیان ہے، اور مادہ پرستی اور اس کے شرک کی نفی اور رد موجود ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں بنتی ہیں کروڑوں روپے کی، ایک چھوٹا سا بورڈ لگاتے ہیں، کیا لکھا ہوتا ہے اس میں؟ ماشاء اللہ۔ پورا لگایا کرو بھائی، کیا پڑھنا، کیا ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ کو اور مجھے کوئی شے اچھی لگی تو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نظر لگنے کا امکان ہے نا، تو دوسرے میری اور آپ کی نظر لگنے سے بچے۔ کسی کے بچے کو دیکھا بڑا پیارا حسین ہے ماشاء اللہ، کسی کے گھر کو دیکھا بڑا اچھا لگا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کسی کی گاڑی دیکھی ماشاء اللہ، اس سے وہ میری اور آپ کی نظر سے بچے۔ اور مجھے اور آپ کو دوسروں کی نظر سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کا معمول بنایا تھا، یہ وظیفہ اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وظیفہ جیسا ہے نا، ہم لوگ کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے 10,000 روپے کا وظیفہ بھی ملتا ہے، لاکھ روپے کا بھی ملتا ہے، اللہ کے رسول نے جو دیا وہ فری میں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو نظر کے شر سے بچنے کے لیے، یعنی کسی کی نظر لگ جانا، اور بیماریوں کے سے شفا کے حصول کے لیے، اور جادو کے اثر سے بچنے کے لیے، اور شیاطین اور جنات کے شروع سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی تلقین ہمیں فرمائی۔ تو یہ تیسرا کلمہ آ گیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے سندہ مومن کا، جو حقیقت ہے زمینوں میں امتحان کے اعتبار سے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو دیکھتا کہ میں تیرے مقابلے میں کم ہوں مال اور اولاد کے اعتبار سے، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتی کا، تو ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے، ویرسل علیہ حسبانا من السماء، تیرے باغ پر اللہ کوئی آسمان سے آفت بھیج دے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس کا پانی خشک ہو جائے تو پانی کو تلاش بھی نہ کر سکے۔ ممکن ہے کہ نہیں؟ کروڑوں کے مالکوں کو ہم نے دیکھا بیچارے، آج وہ سڑک پہ کھڑے، اور سڑک پہ ریڑی چڑھانے والوں کو دیکھا آج کروڑوں کے مالک بنے۔ یہ دنیا میں اونچ نیچ امتحان ہے، جو دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور جسے کم دیا وہ کل بڑھا کر بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو مال آنے جانے والی شے ہے، مگر بات کیا تھی، اس بندہ مومن کا دل دکھایا تھا اس شخص نے، کمزور کہہ کے، حقیر کہہ کے، کمتر ثابت کر کے۔ یہ بڑا گھٹیا انداز ہوتا ہے، گراوٹ کا انداز ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ ذرا دو پیسے جیب میں زیادہ آ گئے تو غریب کی غربت کا مذاق اڑا دیا، ذرا اپنا مکان بڑا ہے تو دوسرے کی جھوپڑی کا مذاق اڑا دیا، ذرا اپنا کپڑا لباس بڑا قیمتی ہے تو دوسرے کے ہلکے لباس کا مذاق اڑا دیا، ذرا اپنی شان و شوکت دکھا دی شادی بیاہ کے نام پر تو دوسروں کی سادگی کے ساتھ ہونے والی تقریبات کا مذاق اڑا دیا۔ گھٹیا بات ہے نا، اور یہ گھٹیا باتیں ہو رہی ہیں اس معاشرے میں، جو اللہ کے نام لیوا ہے، جو رسول اللہ کے نام لیوا ہے، جو قرآن کے ماننے والے ہیں، آج گھر گھر میں گھٹیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس بندے کا دل دکھ گیا، اس نے کہا تھا نا مالدار آدمی نے، او تیرے پاس مال بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں، اور وہ بھی نہیں، اس کے دل سے دکھی پکار نکلی ہے اصل، اور اللہ لاج رکھتا ہے ایسی بات کی۔ یہ جو آج اللہ والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, دین والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی عورت کے پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی مرد کی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی کی نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرے تو اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ہو رہا ہے بڑے آرام سے. ایک بہت بڑی ریفائنری کی کمپنی ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. کیا ہوتا ہے جی, پانچ بجتے تو وہ کارڈ پنچ کیا جاتا ہے نا, کارڈ پنچ کیا جاتا ہے. تو ایک بڑے ڈائریکٹر نے دیکھا کہ 70 لوگ آگے پانچ بجنے سے 5 منٹ پہلے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, غلط ہے, بالکل غلط ہے, 5 بجے کے بعد ان کو آنا چاہیے, 5 بج کے 1 منٹ پر آنا چاہیے, ڈیوٹی پوری کرو, بالکل صحیح بات ہے. کتنے لوگ آگے ہو کھڑے, 70-80 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے, ان 70-80 میں 5 داڑھی والے بھی ہیں, غلط کر رہے ہیں بالکل. دیکھیے کتنے کتنے, 5, 75 میں سے 5 داڑھی والے, باقی 70 کیا ہیں, داڑھی منڈے جن کا چہرہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, منہ پھیر لیا تھا انہوں نے, لیکن انہوں نے الزام کس میں لگایا, دیکھو داڑھی والوں کو. ابے بھائی 5 ہیں, غلط کر رہے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں, باقی 70 کے اللہ کے مومن ہیں وہاں پہ جو کھڑے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بھی تو ناجائز کام کر رہے ہیں, لیکن انگلی کس پہ اٹھی, ہاں آج رسول اللہ کا چہرہ پسند نہیں, حضرت علی کا چہرہ پسند نہیں, حضرت حسین کا چہرہ پسند نہیں, پردے والیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہاں برہنہ گھومنے والیوں پر کسی کو کوئی شرم حیا نہیں آتی, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, جہاں کوئی پردے والی آ جائے, او ہو یہ آ گئی مولویانی, آج بی بی عائشہ کا لباس پسند نہیں, بی بی فاطمہ کا لباس پسند نہیں, بی بی زینب کا لباس پسند نہیں. اعتراض کرنے والوں, تم کس پہ اعتراض کر رہے ہو, اپنے ایمان کی خیر مناؤ. اب سنیے حدیث, اس سب کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا, حدیث قدسی ہے بخاری کی, جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ, جس نے میرے ولی میرے دوست سے دشمنی اختیار کی اس کے خلاف میرا اعلان, اللہ بدلہ لے گا, اللہ کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی سنتا نہیں, جن کی کوئی مانتا نہیں, جن کی سفارش نہیں چلتی, جن کو رشتے نہیں دیے جاتے, وہ بےچارے ایسی ہمارے معاشرے کی زبان میں کہیں سڑ رہے ہوتے ہیں, مگر اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے, اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے, اگر بھولے سے کسی بات پر قسم بھی کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر اس معاملے کو ویسے ہی فرما دیتا ہے, پھر اللہ بدلہ لیتا ہے. اور جب اللہ بدلہ لینے پر عاجز بن انسان سوچے اس کا حشر نشر ہو جائے. کیا ہوا, یہی ہوا اس کے ساتھ. اگلے الفاظ آیت نمبر 42, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, اس کے پھل گھیر لیے گئے, فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ, اور جو اس نے سارا خرچ کیا تھا, بڑی انویسٹمنٹ کی تھی, بڑی پلاننگ تھی, پری اسٹریٹجیز تھی, بڑا جان مار کے اس نے باغ بنایا تھا, لگایا تھا, سارے کا سارا ضائع ہو گیا, ہاتھ ملتا رہ گیا, اس کے باغوں کے پھل سمیٹ دیے گئے. کیا کہنے لگا, یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا, اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. بت کو سجدہ کرنے کی بات نہیں آئی, مرے ہوئے کو جھکنے کی ان کے سامنے بات نہیں آئی, کیا شرک آیا, تم نے سمجھا تمہاری قوت بازو اصل شے, تم نے سمجھا تمہارا یہ جو اسباب ہیں یہ ساری اصل شے ہیں, تم نے سمجھا تمہاری قوت کوئی شے رکھتی ہے, تمہاری طاقت کوئی حیثیت رکھتی ہے, اور تم سب سے بڑے طاقتور القوی اللہ کو بھول گئے, اس کی طاقت کو بھول گئے, اس کے مسبب الاسباب ہونے کو بھول گئے, تو یہ تمہارا طرز عمل شرک قرار پایا. اس نے خود اعتراف کیا. اس رکوع کے اختتام پر فرمایا, پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ ہوئی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل بھی نہ ہوا. یہیں ہنالک الولایۃ للہ الحق, یہاں اختیار اللہ برحق کے لیے ثابت ہوا. ہوا خیر ثواب و خیر عقبا, وہی اللہ ہے, بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے, اور وہ بہتر بھی ہے بدلہ لینے کے اعتبار سے بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مادہ پرستی کے فتنے سے محفوظ رکھے, اور مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید پر کارمند رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں اور کرنی, جو حالات ہمارے شہر میں گزرے اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور ہم سب اس سے واقف ہیں, دینی اعتبار سے, ممبر رسول کی ذمہ داری کے اعتبار سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس حوالے سے دین کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. ہم ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے ٹاک شوز بھی سن لیتے ہیں اور اس قوم کے ذمہ داروں کی گالیاں بھی سن لیتے ہیں جو ایک دوسرے پر وہ بوچھاڑ کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہم بہت کم اللہ کی بات سنتے ہیں, ہم بہت کم اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں, ہم بہت کم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب, ہمارا رسول, ہماری کتاب, ہمارا دین, اس کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتے ہیں. تین دن میں 60-70 لاشیں گری جو بھی ہوا ہمارے سامنے ہیں. معصوم بچوں کو پیچھے سے گولیاں مار مار کے شہید کیا گیا, عورتوں کی عصمت دری ہو گئی, 40-40 گھروں کی دیواریں توڑ توڑ کر بتایا گیا کہ لوگ بھاگیں, اور بھاگتے ہوئے لوگوں کو مارا گیا. 2 سال کے معصوم بچے کو بھی شہید کر دیا گیا. کھانے کو روٹی نہیں تھی اور پینے کو پانی بمشکل دستیاب ہو رہا تھا. یہ کہاں کی باتیں ہیں؟ یہ 1400 برس پہلے کے جاہلانہ معاشرے کی باتیں نہیں, جاہلیت رکھنے والے قبائلی معاشروں کی باتیں نہیں, ایک مہذب معاشرے کے گھرانوں, معاشروں, علاقوں کی باتیں ہیں جس سے میں اور آپ گزرے. اللہ تعالی ہماری جان, ہماری مال, ہماری آبرو کی حفاظت کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حجت الوداع کے موقع پر, جیسے آج کا دن نو ذوالحجہ محترم ہے جس کا تقدس پامال کرنا حرام ہے, جیسے ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے اس کا تقدس پامال کرنا حرام ہے, جیسے حرمین کا یہ علاقہ, حرم کا یہ علاقہ مقدس ہے جس کی حرمت پامال کرنا حرام ہے, بالکل اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان, تم پر ایک دوسرے کا مال اور تم پر ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے. کسی کی جان لینا, کسی کا مال لوٹنا, کسی کی آبرو ریزی کرنا تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی حرمت پامال کرنا حرام ہے, جیسے ذوالحجہ کے مہینے کے تقدس کو پامال کرنا حرام ہے, جیسے حرم کی حدود میں بے حرمتی کرنا حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھیں اور فرمائیں کہ تو کتنی عزت اور شرف اور جلال اور برکتوں والا ہے, مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک مسلمان کی جان اے کعبہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محترم ہے اور عزت والی ہے. 70 لاشیں گر گئی, گرانے والے یا گرانے والوں کا کیا جی گردہ ہوگا؟ اگر تو کافر ہے تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی ان کے لیے, اور اگر مسلمان تھا بھی تو قرآن بتاتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 93 میں, ومن قتل مؤمنا متعمدا, جس نے جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کیا, فجزاؤہ جہنم, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالدا فیہا, مدتوں پڑا رہے گا اس میں, غضب علی, اور اس پر اللہ کا غضب ہے, ولعنہ, اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے, واعد له عذابا عظیما, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اگر یہ مارنے والے جو بھی ہیں کافر ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے, اور اگر کہنے کو بھی مسلمان تھے, کلمہ گو مسلمان تھے, تو سورہ نساء کی آیت 93 بتاتی ہے ٹھکانہ جہنم ہے, مدتوں پڑے رہیں گے, اللہ کا غضب ہے ایسے لوگوں پر, اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر, اور اللہ نے بہت بڑا عذاب ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. زبان درازی, زبان کا غلط استعمال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی روایت, تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ, یہ بھی کہیں گے نا, اس کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ زبان کنٹرول میں نہیں جہنم میں جاؤ, شرمگاہ کنٹرول میں نہیں جہنم میں جاؤ. دوسری حدیث ترمذی شریف کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کر جاتی جائے گی وہ ان کی زبان درازی ہے, زبان کا غلط استعمال. حدیث میں آیا بحقی المشکات میں, بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور وہ اسے جنت کے قریب کر دیتا ہے، حالانکہ وہ جہنم کی طرف تھا، اور بندہ ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے وہ اسے جہنم کے قریب کر دیتا ہے حالانکہ وہ جنت کے قریب تھا۔ حدیث میں آتا ہے ہر دن جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک آرگن باڈی کا، وہ زبان سے پناہ مانگتا ہے کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ اور ہم پر رحم کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب دکھایا گیا، کچھ لوگوں کی بڑی بڑی زبانیں اور بڑی بڑی قینچیوں سے ان کو کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، بار 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 زبان کاٹا جا رہا ہے، زبان کاٹا جا رہا ہے، زبان کاٹا جا رہا ہے۔ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں پوچھا آپ نے، سنیے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ واعظین تھے، خطبات تھے، جو ایسی بات زبان سے نکالتے تھے کہ امت تقسیم ہو جاتی تھی، وہ واعظین، وہ خطبا جن کی زبانیں کنٹرول سے باہر ہوتی تھیں اور امت میں تفریق اور دڑار پڑتی تھی، یہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس طرح عذاب، واعظ تو مذہب کی بات کرے گا نا، جو تعصب کی بات کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے عصمیت کی دعوت دی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ آج ہم مسلمان ہیں کیا؟ ہم کیسے مسلمان ہیں جن کو کہیں مذہبی مسلکوں کی بنیاد پر لڑایا جاتا ہے اور ہم لڑ جاتے ہیں، کبھی ہمیں زبان کی بنیاد پر لڑا دیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ دو افراد کے درمیان یہ بات ہونا تو تباہی دو افراد تک محدود رہے، لیکن جب ذمہ داروں کی زبانیں ایسی چلیں، ذمہ داروں کی زبانیں ایسی چلیں، حکمرانوں کی زبانیں ایسی چلیں، قوم کے رہنماؤں کی زبانیں ایسی چلیں، تو یہ پوری قوم کی زبان بن جاتی ہے، پھر تباہی بھی پوری قوم پر آتی ہے۔ کیا حالت رہی شہر کی ہماری، کہاں گیا ہمارا وہ امن و سکون اور آتش۔ اور اگلی بات، دو نازک باتیں ہیں، تحمل سے سنیے گا میری بات۔ ہمارے بھی باپ دادا نے ہجرت کی تھی، یہاں اکثر وہی لوگ بیٹھے نا، کیوں کی تھی ہجرت بھائی؟ اس نسل کے چند لوگ ہی بات باقی، 15 لاکھ جانے کہے گو دی تھی انہوں نے، اپنی ماں بہنوں کی عصمت کیوں لٹوائی تھی؟ اے اللہ یہ خطہ دے دے جہاں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کریں، ایسے ہی ہے نا میرے بھائی؟ کہاں ہے وہ دین آج، کہاں ہے وہ دین جس کے لیے ہم نے ہجرت کی تھی؟ کوئی اور ٹھکانا نہیں ہے ہمارے پاس جانے کو، ہم نے ملک پاکستان اسلام کے نام پر لیا ہے، ہمیں تو یہ بتایا گیا، ہم نے اسکول میں یہ سیکھا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج اس قوم نے اسلام کو چھوڑا ہے، یہ نتیجے ہمارے سامنے، ہمیں جوڑنے والی شے اسلام ہے۔ مہاجر کو، پنجابی کو، سندھی کو، بلوچی کو، پٹھان کو، سرائیکی کو کون سی شے جوڑ سکتی ہے؟ جوڑا ہے اس نے 64 برس پہلے، جوڑا تھا وہ ہے اسلام، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم ٹوٹ گئے اور ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ظالموں کو، غیروں کو باہر سے آنے کی ضرورت نہیں، وہ ہمیں لڑوا مروا کر توڑ رہے ہیں۔ خدا رحم باز آئے اور رجوع کریں اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف، کہ جس کے نام پر ہم نے ملک لیا اس اسلام کو ہم نے چھوڑا، تو آج ہمارے سامنے ہی باتیں ہیں۔ اور آخری بات، ہمارے ذمہ داروں ہی کی بات کر رہا ہوں، بہت نازک بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ میری برادری پر بات آ جائے، میری جماعت پر بات آ جائے، میرے رہنما پر بات آ جائے، تو میں کھول جاتا ہوں۔ اللہ کی کتاب پر بات آتی ہے، اللہ کے رسول پر بات آتی ہے، اللہ کے دین پر بات آتی ہے، اللہ کی شریعت پر بات آتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم مسلمان ہیں۔ سود کا نظام اس ملک میں جاری ہے، قرآن کہتا ہے تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، کچھ ہوتا ہے ہمیں؟ امت کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی، بے حیائی کر رہی، ذریعہ بن رہی، دھندا بن رہی، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ ہمارے رسول کے کیریکیچرز بنا دیے گئے، خاکے بنا دیے گئے، ہمیں اتنی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ قرآن جلا دیا گیا، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ہمارے جذبات نہیں بھڑکے، کہاں بھڑک رہے ہیں دیکھ لیجئے، اور اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے دین کے لیے کتنے بھڑکتے ہیں، جا جائزہ لیجئے، کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔